الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. اس وقت ایک مضمون پیش کرنا ہے، آپ سب ذرا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے خوبی کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اور بیت اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تعمیر اور تزکیہ میں کیا ربط ہے اور کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مفید مضامین دل میں ڈال دے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اس سے پہلے ایک دو واقعہ ہیں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اپنے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر آپ بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعہ کو اپنے مسجد میں بیان فرمایا ہے. اس نے کچھ کنکریاں ہاتھ میں رکھ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ میری مٹھی میں جو چیز بتا دیں گے تو میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ چیز خود بتا دیں تو کیسا رہے گا؟ میں بتا دوں یا جو تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود ہی اللہ اس کو زبان دے دے، وہ خود ہی بتا دے کہ کیا چیز ہے. اس نے کہا کہ پھر تو بہت ہی اچھا رہے گا. تو اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ ظالم محروم اور قسمت تھا یہ شخص. یہ سن کر ابو جہل غصے میں آ گیا. تو اس نے کیا کیا، بیوقوف نے کہ کنکریوں کو زور سے زمین پر دے مارا اور ان کنکریوں کو بہت سی گالیاں دی. جیسے اکثر یہ دیہاتی جو ہوتے ہیں، یہ کھیت جوتے وقت جانوروں کو بہت سی گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کیا جانے کہ گالی کیا چیز ہوتی ہے. تو ابو جہل کو جو انہوں نے دلیل مانگی تھی وہ وہی دلیل مل گئی ان کو، لیکن جب قسمت میں دوستو ہدایت نہ ہو تو منہ مانگی دلیل کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، استقامت کے لیے اور ایمان پر موت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. لا تزغ قلوبنا، بعد اس کے کہ ہمیں یہاں ہدایت مل چکی ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے اس سے کہ دل میں ٹیڑھا ہونے کی خاصیت ہے. قلب ہے نا، قلب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب، یعنی بدلتا رہتا ہے. یہ ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی خاص نظر، اللہ تعالیٰ کا فضل خاص نہ ہو تو یہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہدایت سے ہٹ سکتا ہے، اور ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی پناہ کے لیے کیا ہے، یہ سرکاری مضمون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو اس مضمون سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ سرکاری مضمون کبھی رد نہیں ہوتا. خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مضمون عطا فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دل کو ٹیڑھا ہونے سے اور ہدایت کے راستے سے بھٹک جانے سے تم پناہ چاہتے ہو اور تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو یہ ہم نے جو سرکاری مضمون نازل کیا ہے، تم اس عنوان سے ہم سے دعا کرو، ہم ضرور دعا قبول کریں گے. وہی اگر بادشاہ دارالخلافہ سے کسی مجرم کو معافی کا کوئی مضمون بھیج دے تو اگر اس عنوان سے مانگیں گے تو فرماتے ہیں کہ میں قبول کروں گا, پھر بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبول نہیں کروں گا, کیونکہ بادشاہ تو خود بھیج رہا ہے وہ مضمون. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے استقامت, دین پر قائم رہنے, ایمان پر مرنے کی نعمت عظمیٰ کے لیے آیت نازل فرمائے. جس کو بھائی جس کو یاد نہ ہو یہ دعا یاد کر لیں, نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں. ربنا, یہ سورہ آل عمران میں ہے, آیت نمبر 8 ہے سورہ آل عمران. ربنا تیسویں پارے میں 3, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اب اس کی اگر اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے اور تھوڑی تفسیر بھی ہو جائے تو پھر اور مزہ آ جائے گا جب دعا کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے, یعنی گمراہ نہ ہونے دیجیے. بعد اذ هديتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیا, اور فرمایا کہ وہ حب لنا مل لدن کا رحمہ, اور مجھے یہ رحمت ہبا کر دیجئے, گفٹ. اللہ دس مرسی آف یورز گیو می ایز اے گفٹ, یہ مجھے آپ گفٹ دے دیجئے, یہ رحمت جو ہے یعنی اپنے خاص فضل سے یہ رحمت مجھے نصیب فرما دیجئے. اس رحمت سے مراد عام رحمت نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رحمت سے مراد دین پر استقامت, یعنی ایمان پر موت, خاتمہ ایمان پر ہو. تو المراد بهذه الرحمه الاستقامت والثبات على الحق, تو اس رحمت سے مراد دین حق پر ثابت قدمی رہنا ہے اور استقامت سے رہنا ہے. اور اللہ میاں ہبہ کا لفظ سے دعا اس لیے منگوا رہے ہیں کہ اس کا ہم معاوضہ نہیں دے سکتے. کیوں بھائی؟ ہبہ کا معاوضہ ہوتا ہے. تو مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ ایمان پر مرنا اور دین پر قائم رہنا اتنی بڑی نعمت ہے, اور دوزخ کے عذاب سے اور پٹائی سے بچ جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اے ایمان والو تم اس نعمت کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے, لہذا تم لوگ ہم سے اس نعمت کو ہبہ کے عنوان سے مانگو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَحَبْ لَنَا, اللہ ہمیں یہ ہبہ فرما دیجیے, ہم اس کا معاوضہ تو نہیں دے سکتے نا. تو 80 دیکھیں, اگر میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 80 برس کی نماز روزہ پر ہمیشہ کی جنت کیسے مل سکتی ہے انسان کو, آپ نے مزدوری, ایک شخص سے وہ مزدوری کرتا ہے ایک مہینے کی, تو اس کو کیا ایک سال کی وہ اس کی مزدوری ملے گی؟ کام کرتا ہے ایک مہینے کا تو ایک سال کی مزدوری تو نہیں ملے گی نا اس کو, یعنی یہ قانون کے حساب سے ایک مہینے کی اس کو مزدوری ملے گی. یا انسان جو 80 برس کی نماز روزہ کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے, 80 برس کی طاعت پر 80 برس کی جنت کی زندگی ملنی چاہیے تھی نا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو بھائی گیٹ آؤٹ, سب نکلو, تمہارے 80 سال پورے ہو گئے, تمہارے 90 سال پورے ہو گئے, تمہارے 70 سال پورے ہو گئے, جتنی زندگی جتنی بندگی کی تھی اتنا تمہیں مزے لوٹ لیے, چلو اب جنت سے باہر نکلو, جس کی جتنی عمر ہو. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے میرے دوستو, اصل ذات تو یہی ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ہمیشہ کے لیے جنت مل جانا یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے, یہ رحمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہبہ کا لفظ نازل فرمایا ہے کہ اس کو ہم سے ہبہ مانگو, وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اس رحمت کو ہبہ سے مانگو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہبہ اختیار فرما کر دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے یہ کہ ہمیں ایمان پر موت دینا اللہ پر واجب نہیں ہے. اللہ کی یہ نعمت صرف اس کی رحمت سے ملتی ہے, یہ نعمت دینا اللہ پر واجب نہیں ہے, نہ اللہ نے کسی شخص کا کوئی قرضہ کھایا ہوا ہے. لفظ ہبہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا معاوضہ نہیں دے سکتے. یہ بھی ان کے کریم ہونے کی ایک شان ہے کہ درخواست کا مضمون بھی خود ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ جنت اور ایمان پر خاتمہ ہبہ سے مانگتے رہو. روزہ نماز کے ذریعے سے تم یہ دونوں نعمتیں نہیں پا سکتے, لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم روزہ نماز چھوڑ کر صرف یہی دعا مانگتے رہو. اتنا تو کام کرو جتنا بتایا گیا ہے دوستو. اس کے بعد جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے, اس کے لیے لفظ ہبہ نازل فرما دیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہبہ کہاں تک کریں گے بھائی, کہیں ان کے پاس ہبہ کا خزانہ ہی ختم ہو جائے، اللہ میں اتنا مال و خزانہ کہاں سے دیں گے؟ تو اس کے لیے آگے سکھا دیا ہے انک انت الوہاب، کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے یا خود تمہارے دل میں سوال پیدا ہو کہ اللہ میں یہ ہبہ کیسے دیں گے، تو تم کہو انک انت الوہاب، اے اللہ ہم اس لیے آپ سے ہبہ مانگتے ہیں کہ لانک انت الوہاب، لانک انت الوہاب، کہ واقعی بہت بڑے داتا ہیں، خالی واہب نہیں ہیں بلکہ وہاب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہبہ کے طور پہ ہم سے یہ مانگو۔ خیر یہ تو درمیان میں آگی بات، دوسری بات یہ ہے میرے پیارے دوستو، بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ، میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کو بعض لوگ اپنی عقل سے بھانپتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان میں ذرا ان کو وزن کر کے دیکھیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، بڑی بڑی ہی قیمتی نصیحت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، اور پچھلے کئی سو برسوں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی مثنوی شریف پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے شرح لکھتے آ رہے ہیں۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھی بوڑھیا ہے، اس کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہی جو شاہی محل میں رہتا تھا، بادشاہ اس کو اپنی کلائی پر بٹھاتا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے اڑایا تو وہ اڑتے اڑتے غلطی سے یہ اندھی بڑھیا کے گھر میں آ گیا۔ بڑھیا تو نابینا تھی، اس نے بادشاہی کو پکڑ کر اس کے ناخن وغیرہ دیکھے تو بولی کہ توبہ توبہ توبہ، ہائے ہائے میرے بھیا، تمہارا تم تو بڑے یتیم معلوم ہوتے ہو، تمہارے تو کسی نے ناخن بھی نہیں کاٹے ہوئے ہیں۔ جلدی سے وہ کینچی لائی، کینچی منگوائی اس نے، اور جلدی سے جو ہے اس کے ناخن کاٹنے لگی۔ پھر جب مزید اس نے ہاتھ مارا اس کے جسم پہ، دیکھا اوہ تمہارے تو بال بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، لگتا ہے کہ کسی نے تمہارے بال نہیں کاٹے۔ تو اس نے کینچی لے کر اس کے جو بال تھے، جو پر تھے، وہ بھی اس کو کاٹ دیا۔ اب یہ بےچارا کیا ہے، نہ اڑ سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے۔ تو اس بڑھیا نے اپنی عقل سے بادشاہی کی یہ سارا کام کیا، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ یتیم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے اپنے خیال میں بادشاہی کی یتیمی دور کر کے اس کو حقیقی یتیم بنا دیا۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جو محبت ظاہر کر کے آپ کے دین کو یتیم کر دیں، آپ کا دین چھین لیں۔ آج کل ایسے ہی بعض عقل کے کورے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نظر سے کیا ہوتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو ایک نابینا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں، تو اس ایک نظر سے وہ صحابی ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی صحابی ہو گئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، امتی نبی کو دیکھ لے یا نبی امتی کو دیکھ لے، تو وہ بھی صحابی ہو جاتا ہے۔ یہ نظر کی قیمت ہے، نظر کی کرامت دیکھی آپ نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے شاگردوں کا نام کیا رکھا تھا؟ صحابی۔ آج چچا زاد اور مامو زاد بہنیں کہتی ہیں کہ ارے بھائی کیا پردہ کرتے ہو، بالکل مولوی بن گئے ہو، بس دل کا پردہ رکھو، دل میں کوئی خیال نہ لاؤ، نہ دو نہ لو، بس دیکھ لو۔ یہ کون ہے؟ یہ یتیم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ چاہے یہ عالم ہو یا حافظ ہو، ان کا دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ ان کے حال پر رونا آتا ہے کہ فقہ پڑھ چکے ہیں کہ نظر حرام ہے، نہ محروم کو دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اپنے خاندان میں اعلان کر دو کہ چچا زاد بہنوں، میری پھوپھی کی بیٹیوں، میرے ماموں کی بیٹیوں، میرے سامنے مت آؤ، تو ہمت نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہم بتاتے کہ ہم پردہ کرتے ہیں؟ ہمارے اندر ہمت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کسی اللہ والے کے دوستوں جوتیاں نہیں اٹھائی، ان کے ناز نہیں اٹھائے، بیٹھ کے ان کے صحبت میں رہ کر اصلاح نہیں کروائی اپنی؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بہانے نہیں چلیں گے، ابھی تو مزے کر رہے ہیں، آج تو عیش سے گزرے گی، آخرت کی خبر خدا جانے۔ غالب کا شعر پڑھ کر پھر جو ہے وہ سگریٹ پینے لگتے ہیں، اور پھر وہ اپنے غلط کاموں میں لگنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ زنا العین النظر وزن اللسان المنطق، کہ بدنظری جو ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے اور زبان کا زنا کیا ہے کہ کسی نامحرم سے بات کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے اور زبان کا زنا ہے کہ اسے گپ شپ کر کے مزے لینا ہے, چبا چبا کے باتیں کرنا ہے, سر ہلا ہلا کے مسکرا 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 کر حرام لذت کا زہر کھانا ہے. جب کوئی خدا کے غضب اور لعنت میں سر ہلاتا ہے تو میرے دوستو کیا دل چاہتا ہے بتائیں آپ. اللہ تعالی ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے. چین نہیں پا سکتے, چین نہیں پا سکتے, یہ قرآن پاک کا اعلان ہے, حدیث پاک کا اعلان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کتنے ہی حرام مزے لوٹ لیں مگر چین نہیں پا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا غلام جو کلام پاک ہے نا دوستو وہ غلط نہیں ہو سکتا. خدا سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اگر مجھے ناراض اور ناخوش کر کے تم اپنے دل میں حرام خوشیاں درآمد کرو امپورٹ کرو گے تو میں تمہاری زندگی کو کڑوی کر دوں گا. جس کی زندگی کو اللہ تلخ کر دے اس کی زندگی کو کون میٹھا کر سکتا ہے؟ جو خالق حیات یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پیدا کرنے والا ہوں میں اور قرآن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے ناراض کر کے تم چین سے نہیں رہ سکتے, پھر وہ ظالم اور بے وقوف انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ حرام مزے لوٹ لوں گا جیسے کوئی خارش میں کچھ لانے سے مزہ لوٹتا ہے. حضرت کی معلومات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ میں مزہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لانے میں مزہ ہے. جب خارش ہوتی ہے نا بہت مزہ آتا ہے آدمی کو, آہا کیا مزہ آ رہا ہے, شادی ہو رہی ہے اور ولیمہ ہو رہا ہے اور شامیانے لگ رہے ہیں, دیگیں پک رہی ہیں. فرمایا جب کھجا لیتا ہے نا پھر جب جلن ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو یہ اصلی مزہ نہیں ہے میرے دوستو, یہ جو کھجلی ہو رہی ہے یہ خون کی خرابی سے ہے. کوئی خون کی صفائی کی دوائی پیے, انجیکشن لگوائے, ڈاکٹروں سے رجوع کرے, جب خون صاف ہو جائے گا تو کھجلانے کا خود ہی دل نہیں چاہے گا. جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا, دل کی بیماری غفلت کا کینسر ٹھیک ہو گیا تو گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا دوستو, بلکہ گناہ کے وسوسے سے بھی دل پریشان ہونے لگے گا. اگر گناہ کے تقاضے کا وسوسہ بھی آ جائے گا تو خدا سے پناہ مانگنا شروع کر دے گا کہ اللہ بچائیے, اس وقت یہ کمبخت کہاں سے, یہ بلا آگی میرے پاس. تو گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے دوستو, گناہ کے وسوسے سے بھی اس کا دل پر ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں چپکا ہوا ہے اور کوئی بدمعاش دھمکی دے کر دے رہا ہے کہ میں اس بچے کو چھین کر لے جاؤں گا, تو بچہ اس وقت چلانے لگتا ہے کہ اماں بچہ یہ ہمیں آپ کی گود سے چھیننا چاہتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت اللہ کے قرب کی گود سے اللہ والوں کو چھیننا چاہتا ہے نا تو آپ نے اللہ سے رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت کی گود سے اللہ والوں کو کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. جب چاہو گے دوستو تجربہ کر کے دیکھ لیا آدمی, کسی ولی اللہ کو لندن کی حسینوں کے پاس لے جاؤ یا لندن کے کسی سڑک سے اس کو یعنی گزارو تو انشاءاللہ تعالی وہ نگاہ نیچے کر کے گزر جائے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نمبر ون حسن پہ نمبر ون آنے والی لڑکی اگر اعلان ہو جائے کہ یہاں گلستان جوہر کی سڑک سے وہ گزرے گی تو فرمایا کہ جتنے بھی بدماش لوگ ہیں سب جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. لیکن جس کی نظر خالق حسن جس نے حسن پیدا کیا ہے اس اللہ پہ جس کی نظر ہوگی تو وہ اب نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں, التفات بھی نہیں کرے گا اس کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ مستی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مزے کے خالق ہیں میرے دوستو. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اپنی حرام خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے مثل مزہ عطا فرماتا ہے. بے مثل اس مزے کا کوئی مثل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بے مثل ہے. لم یکن لہ کفواً احد, کوئی مثل کوئی ہمسر کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بے مثل ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بھی بے مثل مزہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کی ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی ایک نئی شان ہوتی ہے, کل یوم ہوا فی شان. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا عکس اس کے اس شاخ پہ بھی پڑتا ہے, اس لیے ان کی بھی ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی ایک نئی نشان ہوتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نئے نئے مزے عطا فرماتے ہیں, دل میں محسوس کرتے ہیں. میرے دوستو نظر نہیں آتا اللہ کا پیار, لیکن جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو ایسا پیار عطا فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو کیا پیار دے سکتی ہے. وہ جو اللہ اپنے بندوں کو پیار عطا فرماتے ہیں, غیب سے اللہ اس کو بوسے عطا فرماتے ہیں, غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پیار دیتے ہیں کہ ساری محبتوں کو وہ بھول جاتا ہے, اور پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں پہلے اللہ والا بن جاتا, مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ والا بننے میں اتنا فائدہ ہے اور اتنے مزے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ انسان دنیا کی نعمتوں سے دور ہو گیا ہے, ارے بھائی یہ پابندی ہوگی, نظر کی حفاظت کرو, ٹی وی نہیں دیکھنا, انٹرنیٹ پہ نہیں جانا, یوٹیوب پہ نہیں جانا, جھوٹ نہیں بولنا, سودی کاروبار نہیں کرنا, اور کسی کا حق نہیں مارنا, وراثت میں حصہ جو دینا پڑے گا سب کو, سب بہنوں کو. من لگتا ہے کہ یار جتنے بھی مزے ہیں دنیا کے سب چھن گئے ہیں. لیکن دوستو اللہ والے جو ہوتے ہیں, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, غور سے سنیں, اللہ والے مزے میں تھے, مزے میں ہیں, مزے میں رہیں گے, وہ بوجہ اللہ تعالی کی فرما برداری کی وجہ سے اپنی خواہشات کو وہ اللہ پہ قربان کرتے ہیں. دنیا کی نعمتیں گئی ہیں, لیکن جس اللہ نے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, میرے بندے تو جہاں بھی ہوگا تو فکر مت کرنا, اگر دنیا والے اپنی دنیاوی نعمتوں سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں تو تم غم مت کرنا, جب وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں دنیا کی نعمتوں سے تو تم میرا نام لینا, تو میں تمہارے دل میں وہ ٹھنڈک پیدا کر دوں گا کہ ان کے خواب و خیال میں بھی وہ نعمت نہیں آتی. ہو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسی نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوئے وہ نعمت, نہ کسی کان نے سنی ہوئی ہے, نہ کسی کے قلب پہ اس کا گزر اور خیال بھی گزرا ہوا ہے. ایسی نعمتیں جو دوستو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, تو جو لوگ اللہ والوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان کے لیے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ تھا. ایک دن اس ذرے نے کہا کہ پہاڑ میں تیرا وزن کروں گا, دیکھوں گا کہ تیرا وزن کتنا ہے. تو پہاڑ نے ہنس کر کہا کہ اے ذرے, اگر تو مجھے اپنے ترازو پہ رکھے گا نا, نہ تو رہے گا نہ تیرا ترازو رہے گا. یہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے دوستو. جو شخص اپنی عقل سے قیاس کر کے اللہ والوں کا وزن کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اور اس کا ترازو اور اس کی عقل سب پھٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اللہ والوں سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے, اور یہی کہو کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق تھے. حضرت کو سارے خلفاء میں سب سے زیادہ محبوب تھے, سارے خلفاء میں حضرت حکیم الامت کے سب سے زیادہ عاشق بھی یہی تھے. لیکن ایک دن حضرت حکیم الامت نے فرمایا, خواجہ صاحب افسوس کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا. اللہ اللہ, ہم اللہ والوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے میرے دوستو. حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ 40 برس کے رفیق میرے شیخ کے, وہ فرماتے ہیں کہ ہائے عشرت نے بھی ابھی تک آپ کو پہچانا نہیں. 40 سال جنہوں نے شب و روز اللہ والے کے ساتھ گزارے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے شیخ ابھی تک میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے وہ بینائی عطا فرما دے, وہ بصیرت عطا فرما دے کہ جس سے میں آپ کو پہچان لوں. دیکھیں, ایک بلڈنگ ہے جس میں 100 منزلیں ہیں, کوئی شخص 3rd منزل پر ہے, کوئی 10th منزل پر ہے, اور ایک 90th منزل پر ہے. تو 10th منزل والا 90th والے منزل کو کیسے قیاس کر سکتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے, جب تک کہ وہ بھی اس منزل پر نہ پہنچ جائے. تو بزرگوں کو کی نصیحت یہ ہے کہ اللہ والوں سے ہمیشہ نیک گمان رکھو. ہم اللہ والوں کو نہیں پہچان سکتے, بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے بہت مقبول اور محبوب بندے ہیں, اور ان کی صحبت سے انشاءاللہ تعالی ہماری قسمت جاگ اٹھے گی, ہمارا کوا پن جو ہے وہ ختم ہوگا. ہم کوے کی طرح گناہوں کا گو کھا رہے ہیں, پیخانہ کھا رہے ہیں, پیشاب میں لت پت ہو رہے ہیں. میرے دوستو پیشاب پیخانہ تو نجاست ہے, مگر اللہ تعالی کی نافرمانی تو اس سے بھی گندی ہے, جس سے ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ناراض ہو جائے. جس نے آپ کی آنکھیں بنائی اسی آنکھ کو ورد استعمال کرتے ہیں, جس نے ماں کے پیٹ میں ہمارے اعضاء بنائے آج انہیں اعضاء سے اس کو ناراض کرتے ہیں. تو گناہ سخت گندگی چیز ہے نا. کوا کیا کھاتا ہے, کوے کی غذا کیا ہے, گندی چیز ہے. ایک چڑیا ہے جس کا نام ہنس ہے, وہ موتی چبتا ہے. ایک بزرگ تھے، بے شیخ رحمۃ اللہ نے سنایا قصہ کہ اس کا ان کا نام تھا بھیکھا شاہ، ان کے پیر تھے شیخ ابو المعالی، کچھ دن کے لیے ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے، تو وہ بیچارے دن بھر اپنے پیر کے گھر کے چکر لگاتے رہے۔ یہ دیکھیں ایک وہ تھے کہ اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا، آتے رہے در نہیں چھوڑا شیخ کا، اور یہاں ذرا شیخ ڈانتے کچھ کہہ دے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ارے بہت شیخ ہیں بہت پیر ہیں دنیا میں، ایک یہی رہ گئے ہیں کیا؟ میرے دوستو سچی محبت طلب ہو تو اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ بس پکڑ لو اس کو، چھوڑو مت، اب چاہے ڈانٹ رہے ہیں بگا رہے ہیں بس سب برداشت کرے۔ حضرت حاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ناراض ہو کسی بات سے، فرمایا کہ حاجہ صاحب نکل جاؤ خانقاہ سے۔ حاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ کا حکم تھا، بستر اٹھایا جا کے خانقاہ کے جو دروازہ تھا باہر وہاں پہ بستر لگا دیا۔ تو پھر ایک رکا لکھ کے بھیجا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو، فرمایا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، وہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے میرے شیخ، میں بھی در سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اللہ کیا محبت تھی، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی، کہیں ان کی کہیں میری، بگانے کی حکومت ان کی ہے اور نہ بگانے کی حکومت میری ہے۔ پھر حاضر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے آخر کار ان کو اندر بلا لیا، پھر محبت سے اور نوازش سے کتنا ان کو نوازا، کتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے تھے لیکن میر مجلس خواجہ صاحب ہوتے تھے۔ یہ تھے میرے دوستو، جو برداشت کرتا ہے اپنے بڑوں کی ڈانٹ اللہ کی خاطر، یہ نہ سمجھے کہ آپ ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی ذلت بھی عزت ہو گئی، اس کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ برحال تو وہ چکر لگاتے رہے اپنے شیخ کے گھر کا، ان کا گھر بھی جنگل میں تھا اور دیہات کے جو مکانات ہوتے ہیں ان کی چھت وہ کچی مٹی ڈال کر بنائی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بارش زیادہ ہوئی تو شیخ کے گھر کی چھت وہ ٹپکنے لگی، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں بہت پانی ٹپک رہا ہے، آپ کسی سے چھت بنوا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس سے بنوائیں؟ بیوی نے کہا کہ جو بنانے والا تھا اس کو تو آپ نے ناراض، آپ ان سے ناراض ہیں، اس کو آپ نے بھگا دیا خانقاہ سے۔ تو حضرت نے شیخ نے فرمایا کہ میں ناراض ہوں نا، تو ناراض نہیں ہے، تو بلا لے اس کو۔ بلا کر اس نے بتایا، شیخ نے کہا کہ چھت بنانی ہے، تو جلدی سے چھت پر چڑھ گئے۔ 12 بجے دھوپ میں محنت سے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں اپنے شیخ کی محبت میں، اور سب ٹھیک کر دیا۔ جب شیخ مدرسہ خانقاہ سے کھانا کھانے گھر آئے، کھاتے کھاتے اچانک سر اوپر اٹھایا تو وہی مرید نظر آ گیا جس کو 6 مہینے سے نکالا ہوا تھا۔ تو جب نظر سے نظر مل گئی تو شیخ کو رحم آ گیا اور ایک لقمہ اٹھا کر کہا، لے بھیک۔ بس وہ بغیر سیڑھی کے چھت سے کود پڑے اور اس نے لقمے کو کھا لیا۔ جب وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا تو اسی وقت جس مقام پر شیخ تھے اسی مقام پر وہ پہنچ گئے۔ تو ان کا لقب کیا ہو گیا؟ بھیکھا شاہ ان کا لقب پڑ گیا۔ لیکن دوستو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے پیروں سے ایک ایک لقمہ مانگ لیں اور ہم بھی جو ہے سوچیں کہ ہم بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ بہت زیادہ 6 ماہ جل جلا کر لکڑی سوکھی ہو گئے تھے، تھوڑی سی دیا سلائی لگے گی تو یہ بس کام بن گیا ان کا۔ مجاہدات کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے نا تو اس کو نوازنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں۔ بس اسی وقت بھیکھا شاہ نے یہ شعر کہا پھر کہ بھیکھا معالی پہ واریاں دن میں 100 100 بار، بھیکھا معالی پہ واریاں، یعنی بھیکھا شاہ اپنے شیخ ابو المعالی پر دن میں 100 100 100 100 بار قربان ہو جاؤں، کاغذ سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بھار، کاغذ سے ہنس کیو، اے میرے شیخ میں تو کوا تھا، گو کھاتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، آپ نے مجھے ہنس بنا دیا ہے، موتی چگنے والی چڑیا بنا دیا. اب اللہ کی محبت کے موتی چھپتا ہوں میں. پہلے کوا تھا گناہ کے دلدل میں پڑا ہوا تھا, لیکن اے میرے پیارے شیخ آپ کی توجہ سے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے, آپ کے آہ و نالے سے اور آپ کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہنس بنا دیا ہے. سبحان اللہ, کیا فرماتے ہیں ابھی کا شاہ, میرے پیر شاہ ابو المعالی نے مجھے جو کوے سے ہنس کر دیا کہ پہلے میں کوے کی طرح گناہوں کا پیخانہ کھاتا تھا, اب ہنس کی طرح موتی چکتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کا نام لیتا ہوں. تو جس نے ہمیں کوے سے ہنس بنا دیا اس پر میری جان سو سو دفعہ قربان ہو. کوے سے ہنس کرنے میں انہیں کوئی دیر بھی نہیں لگی تھی. تو دوستو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. جب انسان زیادہ رگڑے کھاتا ہے نا, اللہ کے راستے میں زیادہ مجاہدے اٹھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی تو کریم ہے. آپ دیکھیے کوئی بیٹا آپ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتا ہے تو باپ کو رحم نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ میرا یہ بندہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے, لہٰذا اس کا کام بنا ہی دیں. تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ ہی جاتا ہے میرے دوستو. بشرط یہ ہے کہ جتنی بھی پریشانی مشکلات ہوں عمل کرنے پہ اس کو عمل کرتا رہے, عمل نہ چھوڑے. ایک شخص نے لکھا حضرت کو کہ حضرت جو آپ نے مجھے علاج تجویز کیا ہے میں وہ علاج اس پہ عمل نہیں کر پا رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی تو مجھے لکھو دوبارہ. پھر لکھا کہ حضرت مجھے جو آپ نے مجھے علاج بتایا ہے میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو انسان کی جو بھی حالت ہو, جو شیخ نے اگر وہ بات بتائی عمل کرنے کے لیے عمل نہیں ہو رہا تو یہ لکھو شیخ کو کہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا, اب کیا کریں ہم. جو جو دل کی حالت ہے, جو جو دل کی کیفیت ہے, جس حال میں بھی گزر رہے ہیں اس حال کی اطلاع کرنا ضروری ہے. تو میرے دوستو یہ ہے کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو پہچاننے کے لیے خدا تعالیٰ ہم کو آنکھیں عطا فرمائے. ہم اس نوینے بڑھیا بننے کے عذاب سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. بعض وقت انسان اپنی نادانی سے نابینا یا بڑھیا کی طرح اللہ والوں کی قدر نہیں کرتا, اور آخر میں ایک دن جب ان اللہ والوں کی چڑیا اڑ جاتی ہے, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو پھر پچھتاتے ہیں ہم لوگ. وہ یہ سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں. ایک دن یہ اللہ والے اپنا درد دل سینے میں سمیٹ کر دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کو اللہ نے درد دل عطا فرمایا ہے اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہم سب کو اس میں سے ذرہ عطا فرما دے. دوستو یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اپنی بولیاں بول کر اڑ گئے, حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ اڑ گئے, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اڑ گئے, حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب وہ بھی اڑ گئے, حضرت محمد مولانا محمد یوسف بلوری صاحب, ڈاکٹر عبدالحی صاحب, حضرت شاہ روانی صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, ہے نا حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ, کتنے میں دوستوں کیسے کیسے لوگ بس چلے گئے ہیں. اس لیے غنیمت سمجھ لو جن لوگوں نے ان بزرگوں سے کچھ حاصل کر لیا. اگر کچھ حاصل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں. یہ اللہ والے خزانے ہیں, لٹا رہے ہیں, اللہ کی محبت و معرفت کے موتی برسا رہے ہیں, مگر اپنے اپنے دوستوں سیب کا منہ تو کھولنا چاہیے تاکہ وہ اندر داخل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہدایت کے جو تین ذریعے ہیں, تزکیہ نفس کے جو تین ذریعے ہیں, ان تینوں طریقوں کے ذریعے سے اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. تین ذریعے کیا ہیں؟ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نمبر ایک ہے تزکیہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنا, شیخ کی صحبت میں بیٹھنا, دور دور سے خط و کتابت کرتے رہیں گے جبکہ شیخ کے پاس نہیں آئیں گے. میرے شیخ نے فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ سمجھے کہ لاہور میں ہے اور شوہر کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اور دونوں خط و کتابت کرتے رہیں, ملاقات نہ کریں تو کبھی کیا اولاد ہوگی. آپ شیخ سے خط و کتابت کرتے رہیں, یہی کراچی میں رہتے ہوئے خط و کتابت کرتے رہیں گے, شیخ کے پاس نہ آئیں آپ تو کیسے نسبت میں اللہ کی دولت عطا ہوگی, تزکیہ کیسے ہوگا, برے اخلاق ہمارے کیسے ہوں گے, ہماری سوچ کیسے بدلے گی, ہماری سوچ اللہ والوں کی سوچ کیسی ہوگی. ایک زمانہ ہو گیا ہے ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں, کولوں کے بیل کی طرح.
वैसे जैसे बैल घूमता है उसके दोनों तरफ आंखों में पट्टियां लगा देते हैं ताकि इधर उधर ना देखे वो, तो वो गोल गोल घूमता रहता है, वो समझता है कि मैंने हजारों मील सफर तय कर लिया है, लेकिन दर हकीकत वो जहां का चला वहीं आकर होता। उर्दू में कहते ना, जितनी खोती होती आकल होती, जितनी खोती उठी आकल होती। क्या हासिल किया इसने? कुछ भी हासिल नहीं किया है ना। तो अल्लाह ताला हमें कोल्हों के बैल होने से बचा ले, हमारी आंखें खोल दे। मेरे दोस्तों, क्या वजह है हमें किस चीज से मोहब्बत हो गई है कि हम जो है अल्लाह वालों के पास नहीं जाते और अपना तज़किरा नहीं करवाते, अपनी इस्लाह नहीं करवाते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यज़क्की हूँ, ये लफ्ज़ नाज़िल फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम का तज़किरा करते हैं। तज़किरा की निस्बत किताबुल्लाह की तरफ नहीं की, रिजालुल्लाह की तरफ की है। बाद लोग खाली किताब पढ़कर तज़किरा कराना चाहते हैं। बताइए भाई कि अल्लाह ताला ने यूसुफ की ही फरमाया, इसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों की? यही नाजिल हो जाता कि कुरान सबका तज़किरा कर देगा, नबी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बगैर सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तज़किरा नहीं हुआ। आज भी बगैर नायब रसूल की सोहबत के तज़किरा दोस्तों नहीं हो सकता। ये दस्तूर तल चला आ रहा है। सहाबा इकराम, एक शख्स ने हकीम उम्मत से यही कहा कि हजरत इंसान खुद अपना तज़किरा क्यों नहीं कर सकता? तो उसने फरमाया कि आप आलिम हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये तज़किरा है इस फेल लाजमी है, फेल मुतादी है क्या? कि हजरत ये तो फेल मुतादी है, यानी फेल लाजिम होता है जो अपने फाइल पे खत्म हो जाता है, फेल मुतादी वो होता है जिसके लिए मफूल की जरूरत पड़ती है। तो फरमाया कि फेल मुतादी है, इससे पता चलता है कि तज़किरा खुद नहीं हो सकता, कोई तज़किरा करने वाला होगा। और फिर फरमाया कि कोई शख्स है बगैर सोबत के अल्लाह के रसूल की सोबत अगर ना मिले तो सहाबी बन जाता है? नहीं, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी के लिए सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी है। फरमाया कि आप फिर ताबी बन के दिखाएं। हजरत ताबी भी नहीं बन सकता, क्यों? ताबी के लिए सहाबी की सोबत जरूरी है। अच्छा, फिर छोड़े तब ताबी बन के दिखाएं। हजरत वो भी नहीं बन सकता, क्यों? उसके लिए ताबी की सोबत जरूरत है। तो फरमाया कि भाई आप तज़किरा खुद नहीं कर सकते जब तक कि किसी अल्लाह वाले की गुलामी इख्तियार नहीं करोगे, उनके पास नहीं बैठोगे। सोबत के बावजूद भी दोस्तों एक और अहमस है कि सोबत के बावजूद बाद लोगों का तज़किरा नहीं होता। जरा इस मसले को गौर से सुने, गौर से, कि बाज लोग अहलुल्लाह की सोबत में आते जाते हैं मगर उनको तज़किरा नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह बयान फरमाई है। एक इंसान है कि वो सोबत भी इख्तियार करता है लेकिन फिर भी उसका तज़किरा नहीं हो रहा, वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना जाहदू फीना, जो अल्लाह को राजी करने के लिए, गुनाहों को छोड़ने के लिए, अल्लाह ताला के हकाम को बजा लाने के लिए मुजाहदा करते हैं। तो मालूम हुआ कि अहलुल्लाह की सोबत के बावजूद अगर गुनाह से बचने का मुजाहदा नहीं किया तो ऐसे शख्स का तज़किरा नहीं होगा। जिनको तज़किरा नहीं मिल रहा है ऐसे लोग कसदन जानबूझ के मुजाहदे में कमजोर पड़ रहे हैं। ताकत है, अल्लाह ने ताकत दी है, नजर की हिफाजत की ताकत है, झूठ बोलने से इज्तनाब की ताकत है, गिबत छोड़ने की ताकत है, बदगुमानी छोड़ने की ताकत है, लेकिन जानबूझ के अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करते। बीमारी पे आशिक हो गए हैं, बाज लोगों को गुनाहों से इश्क हो जाता है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ऐसे लोग हिम्मत चोर होते हैं जैसे भैंस है ना, भैंस अपने बच्चे की मोहब्बत में दूध जो है वो ऊपर चढ़ा लेती है, मालिक उसके लाख थरों पे हाथ मारे लेकिन वो दूध नीचे नहीं लाती। अपने बच्चे की मोहब्बत में वो दूध चढ़ा के ऊपर चढ़ा लेती है। मेरे शेख फरमाते थे कि अगर मालिक की मोहब्बत बच्चे से ज्यादा हो जाएगी तो आखिरी कतरा भी कुर्बान कर देगी अपने मालिक पे। तो हम भी अपने नफ्स की खातिर, नफ्स को खुश करने के लिए हम हिम्मत चोरी कर लेते हैं, नफ्स को खुश करने के लिए, ताकि कुछ हमारा नफ्स भी खुश हो जाए, कुछ अल्लाह अल्लाह भी चलता रहे साथ, है अल्लाह अल्लाह भी चलता रहे साथ, और साथ साथ जो है हमारा नफ्स जो है उसको भी हम खुश रखते रहें। दोस्तों ऐसे नहीं हो सकता। ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना अल्लाह मिलेगा, ना उधर के ना इधर के रे, दरमियान में लटके रे, ना असल मिला ना साया मिला। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हिम्मत करके गुनाहों को छोड़ना है। ہمت کر کے, اللہ نے ہمت میں دوستو ہم سب کو عطا فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت جو ہے ہم سے نہیں ہوتی. ہمارا کہ اگر باپ تگڑا مضبوط ہو تو کیا کوئی نظر باز اس کے بیٹے یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا؟ کہے گا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے, میں بس پاگل ہو جاتا ہوں. باپ تگڑا ہے, ڈی ایس پی ہے, پستول لے کے کھڑا ہوا ہے, اور اس کہتا ہے کہ دیکھو میری یہ بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے. مثلا کہ آپ بڑے راسخ النظر ہیں, بڑے پاگل ہو جاتے ہیں, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی, کن پٹی پہ پستول رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے دیکھتے ہو. فرمایا کہ اس وقت اس گن کی وجہ سے اور پستول کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ بھی رکھ لے گا کہ کہیں ڈی ایس پی صاحب کو شبہ بھی نہ ہو جائے کہ کنکھیوں سے میری بیٹا یا میری بیٹی کو دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ دوستو اس وقت کہاں سے طاقت آ گئی تمہارے اندر, گناہ سے بچنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے تو آپ ہماری ہمت چوری کر لیتے ہیں, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے یہ طاقت کہاں سے آ گئی میرے پیارے دوستو؟ اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو ہمت عطا فرمائی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اگر اللہ کا فضل سامنے حال ہو تو دوستو تزکیہ نفس کے جو تین راستے بتائے ہیں نا, ان پر عمل کرنے سے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. مایوس نہیں ہونا. کسی تزکیہ کرنے والے یعنی جن کو بزرگوں نے اجازت دی ہے ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں, ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان کے پاس آنا جانا رکھیں, خواتین ہیں خط و کتابت کریں, غائبانہ ان سے تعلق کریں اور ان سے رابطہ رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ خود ہی یہ پیر بن کر بیٹھ کے ان سے پوچھو کہ آپ نے کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ کہ یا ایسی بیٹھ گئے آپ, علماء بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں, سنت اور شریعت کا پابند بھی ہے کہ نہیں, اور اگر وہ خرافات اور بدعات میں مبتلا ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیر کہا جائے. پیر نہیں ہے وہ, وہ پیر ہے پیر. مرشد سے مراد, شیخ سے مراد ایسے شخص ہیں جو سنت اور شریعت پر چلتا ہو. اس کے زمانے کے بڑے بڑے علماء دین اس کی تصدیق بھی کرتے ہوں. اگر علماء کسی کے بارے میں فتویٰ دے دیں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو اس سے تعلق ترک کرنا فرض ہو جائے گا. تو دوستو تین راستے ہدایت کے ہیں. نمبر ایک تزکیہ نفس کے, جو مشائخ و بزرگان دین ہیں ان کی صحبت. نمبر دو مجاہدہ, گناہ سے بچنے پر مجاہدہ کرنا کہ روحانی بیماری سے عشق نہ ہونے پائے. شیخ کی طرف سے جو پرہیز بتایا جائے, جو احتیاط بتائی جائے اس پر ہمت کر کے عمل کر لے, چاہے جان بھی چلی جائے. اتنی ہمت سے گناہ چھوڑے کہ اگر گناہ چھوڑنے سے جان بھی چلی جائے گی تو ہم خوشی خوشی جان دے دیں گے. جس دن یہ ہمت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی اس دن راستہ بالکل صاف ملے گا. دوستو آپ بتائیں اللہ تعالی پر جان دینے میں ہمیں کیا تردد ہے بھائی؟ جان کس نے ہمیں عطا فرمائی ہے؟ اگر اللہ پر جان قربان نہ کی جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ جان دوزخ میں جلنے کے قابل ہے. جس نے خدا پر جان نہ دی تو اس کی جان دوزخ میں جلائی جائے گی. اگر یہاں تزکیہ نہ کرایا تو اس کا تزکیہ کہاں ہوگا پھر؟ آپ خود سوچیں, تزکیہ پھر آخرت میں ہوگا نا, کہاں؟ جہنم کی آگ سے ہوگا. بغیر تزکیہ کے جنت نہیں ملے گی, تو اس کا تزکیہ دوزخ میں ہوگا. مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو دوزخ میں جلایا جائے گا. کیوں؟ تزکیہ کے لیے. اور جنہوں نے تزکیہ دنیا میں کرا لیا, گناہ چھوڑ لیے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ارے ایک دفعہ ہمت کر کے دیکھو دوستو, انشاءاللہ تعالیٰ اتنا معاوضہ دیتا ہے کہ سعودیہ عرب کیا دے. حکومت سعودیہ تو یعنی حرم کے لیے 1 لاکھ کے مکان کے 50 لاکھ ریال دیتی ہے. میرے شیخ رحمت نے فرمایا کہ جب حرم کی توسیع ہو رہی تھی تو اس وقت اگر 1 لاکھ کا مکان تھا تو اس کے بدلے میں انہوں نے اوپر کوئی رقم دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان اپنی حرام آرزوؤں کو اللہ پہ فدا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک نہیں ہزاروں ہزاروں اللہ نئی جانے اس کو عطا فرماتے ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیم جان بستان دو سب جان دہد. تو شکر ادا کرو کہ جب اللہ کو پالو گے تو پھر دوستوں یہ شعر پڑھو گے. کیا جمادے چند آدم جا خریدم, جمادے چند آدم جا خریدم, بحمد اللہ عجب ارزا خریدم. چند کنکر پتھر دے کر میں نے اللہ کو سستا پا لیا, چند کنکر پتھر دے کر ہم نے جان کو لے لیا, روح کو پا لیا. الحمدللہ ہم اللہ کو بہت سستا پا گئے. دوستو ایک دن تو یہ جان ختم ہو جائے گی کہ نہیں بتائیے, یہ جسم یہ ختم ہو جائے گا ایک دن, تو کیوں نہ بھائی جیتے جی ہم اللہ پہ فدا ہو جائیں. تو اللہ والوں کی صحبت, اللہ کے راستے کا مجاہدہ برداشت کرنا, گناہ چھوڑنے کے لیے اتنی ہمت کر لینا کہ اے اللہ اگر گناہ کرنے سے جان بھی چلی جائے گی تو میں اپنی جان پیش کر دوں گا. یہی بات دوستو شراب چھوڑتے وقت جگر مراد آبادی, نام سنا ہوگا آپ نے, کتنی شراب پیتے تھے وہ. ایشو میں فرماتے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. اتنی پیتے تھے کہ دو لوگ ان کو اٹھا کر سٹیج پہ لے جاتے تھے. جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے ان سے کہا کہ جگر صاحب اگر تو شراب دوبارہ نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے, جگر نے کہا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹروں نے بورڈ نے کہا کہ اگر آپ شراب پی لیں گے تو 10 سال اور جی سکتے ہیں. تب سنے ان کا جواب کیا تھا, اللہ اکبر. جب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ جان بھی دے دوں گا لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ اس کی جان کو راضی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد جب مروں گا تو شراب کی حالت میں جاؤں گا, اللہ کی لعنت اور غضب کی حالت میں مروں گا. اس سے بہتر ہے کہ جگر کو شراب چھوڑنے سے ابھی موت آ جائے. اللہ کی رحمت کے ساتھ جگر موت کو ابھی پیار کرتا ہے اور موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. اللہ کی رحمت سے کیا ہوا, پھر جگر صاحب نے شراب بھی چھوڑ دی اور ان کو صحت بھی مل گئی. ماشاءاللہ جگر صاحب حج بھی کر آئے اور ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لی. اور کیا عمدہ شعر انہوں نے کہا تھا, جب شیر انہوں نے کہا ایک مرتبہ ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹانگے والا یہ شیر پڑھ رہا تھا, ان کو نہیں معلوم تھا کہ جگر صاحب ان کے یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا عجیب شعر ہے دوستو, جب داڑھی رکھ لی انہوں نے تو فرماتے ہیں چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کیا غضب کا شعر ہے, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. واہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. کیا زبردست شعر, کتنا ہی پیارا اور زبردست شعر ہے یہ. گال دوستو ایک دن قبروں میں کیڑے کھا جائیں گے, یا جلدی کرنا چاہیے ان گالوں کے اوپر بریڈ نہیں چلانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت کا جھنڈا ہے اس کو گاڑنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کا جھنڈا گاڑنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا قبر میں یہ گال کیڑوں کے حوالے ہو جائیں گے, سب ان کو ختم کر دیں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے, لیکن پھر بعد میں حضرت والا کے ہاتھ میں بیٹھ دیے ہوں گے, حکیم امیر احمد صاحب تھے. پیدائشی طور پہ بہت زیادہ وہ دبلے پتلے تھے, جیسے بالکل ہڈی چمڑا جیسے ہو, جسم پر بہت معمولی سا گوشت تھا. تو مزاحم ایک دن کہنے لگے کہ جب قبر میں میرا جنازہ اترے گا تو جتنے کیڑے ہیں وہ مجھ کو کھانے کے لیے دوڑیں گے, جب میرے اندر ہڈی اور چمڑے کے سوا بوٹی نہیں پائیں گے تو کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسی نامبارک لاش آئی ہے جس میں کوئی بوٹی نظر نہیں آ رہی. لطیفے کے طور پہ حضرت شاہ بابا حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب سنتے تھے تو خوب ہنستے تھے. بڑھا میرے دوستو, تو جگر صاحب کو یہ نعمت کہاں سے ملی تھی, یہ دوستو صحبت کی برکت سے. خواجہ صاحب کو جب دیکھا تو جگر صاحب نے کہا خواجہ صاحب آپ کو یہ تبدیلی کہاں سے آئی, تو انہوں نے کہا کہ تھانہ بھون میں میرے شیخ ہیں, میرے مرشد ہیں حکیم الامت, ان کے پاس ہیں, تو افغان مجھے بھی آپ وہاں لے چلے. تو لے گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سے کیا کر دیا. تو بعض لوگوں نے شیخ کی صحبت بھی اختیار کی اور مجاہدہ بھی کیا, لیکن پھر بھی ان کو تذکیہ نہ ملا. کیا وجہ ہے بھائی, کہیں نہ کہیں بدپریزی کر لی, سارا مرض لوٹ آیا. یہ بدپریزی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کوئی 10 سال تک گناہ نہ کرے اور 10 سال کے بعد ایک دفعہ گناہ کر لے تو 10 سال تک جو نفع ہوتا ہے وہ سب دبا ہو جاتا ہے. گناہ قلب کو ہیروشیما سمجھتے ہیں؟ ہیروشیما جاپان کا ایک شہر ہے جس پر ایٹم بم گرایا تھا امریکہ والوں نے. آج بھی اس کا اثر کئی برس پہلے گرایا تھا لیکن اس کا اثر آج بھی اتنا ہے کہ اس سے کوئی گھاس نہیں اگتی. ایسے ہی گناہ قلب کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے جان دے دو مگر گناہ نہ کریں. ہم ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی اور غضب میں جینے سے پناہ مانگنی چاہیے. رات دن رو رو کر سجدے کی جگہ جگہ کو آنسو سے تر کر دیں دوستو. کیوں کہ سوائے اللہ کے ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا رو رو کے سجدے کی جگہ کو آنسو سے تر کر دیں کہ اے اللہ میری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزر دے. اے اللہ وہ لمحہ جلد مجھے عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنی حفاظت کی گود میں قبول کر لیجئے. ماں کی گود سے بچہ چھینا جا سکتا ہے لیکن میرے پیارے ربا آپ کی آغوش حفاظت سے ہمیں کون چھین سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے. تو دوستو اصلاح نفس کا جو نسخہ ہے اس میں تیسری چیز دونوں سے زیادہ اہم ہے. وہ بنیادی چیز ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ سنیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا تم میں سے کبھی کوئی تزکیہ اصلاح نہیں پا سکتا. یعنی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. لہذا اے اللہ ہم آپ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہیں. عجیب طریقے سے دیکھیں اہل اللہ ہمیں سکھاتے بھی ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے. اللہ ان کو ایسے الہامی الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں. اگر ہمیں نہیں آتا دوستو تو ہم اللہ والوں سے سیکھیں کس طرح فریاد کرتے ہیں. بتا دو قاعدہ کس طرح فریاد کرتے ہیں. بتا دو قاعدہ اے اسیران قفص میں نوگرساروں میں ہوں. کس طرح سے یہ اللہ والے اپنا جگر اور اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اپنی مناجات کے اندر اپنے جگر کا خون کیسے پیش کرتے ہیں. کیسے یہ رو رو کے اپنے اللہ کو مناتے ہیں گناہ کے بعد. کیسے یہ رو رو کے اللہ سے اپنی حاجت پوری کرواتے ہیں. کیسے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں. کیسے رو رو کے لوگ جو ہیں یہ ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے. اے اللہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اے میرے رب اس فضل اور رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. اس فضل اور رحمت کے بغیر کسی کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. اے اللہ شیخ کی صحبت بھی اختیار کی ہوئی ہے ان کی ہدایت پہ عمل بھی کر رہا ہوں. اے اللہ آپ نے جو فرما دیا ہے مجاہدہ اے اللہ اس میں بھی کوشش کر رہا ہوں. اے اللہ اب ایک چیز ہے وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. شیخ کی صحبت میرے اختیار میں تھی مجاہدہ میرے اختیار میں ہے لیکن اے اللہ تیسری چیز جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ کا فضل میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ کی رحمت میرے اختیار میں نہیں ہے. اے اللہ میں آپ کے فضل سے آپ کے رحمت کی بھیک مانگتا ہوں اور آپ کے فضل اور آپ کے رحمت سے اے اللہ میں آپ کی مشیت طلب کرتا ہوں. وہ مشیت کہ جس سے میرا تزکیہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دوستو یہ فریاد کرنی چاہیے. دیکھیں ابو جہل اور دوسرے کافروں نے نبوت کا زمانہ پایا تھا. پیغمبر کو دیکھتے تھے بلکہ ان ظالموں نے تو سارے نبیوں کے سردار کو دیکھا سید الانبیاء کو دیکھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. اللہ کے رسول کی صحبت میں آتے تھے چپ چپ کے بیٹھتے تھے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. بس یہ تیسری چیز جو ہے اس کو مانگنے کی دوستو ضرورت ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے وہ شیخ صحبت شیخ میں بھی رہتے تھے ذکر بھی کرتے تھے لیکن ان کا خاتمہ بہت برا ہوا. وجہ کیا تھی؟ بدپریزی کرتے تھے ماں باپ کو ستاتے تھے اور پیر بھائیوں کی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کر کے ان کو ڈانٹ لگواتے تھے. میرے شیخ ان کو دیکھا بھی, حضرت حسنی ملومت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا تھا. اب بتائیں ایسا مبارک حج لیکن ماں باپ کو ستانے کی اتنی شدید اور بدبیزی کی وجہ سے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکا. اللہ کے غضب سے اولیاء اور انبیاء بھی نہیں بچا سکتے دوستو. لہذا بد پرہیزی سے بچو. یہ نہ دیکھو کہ شیخ ہمیں دیکھ نہیں رہا یا دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بد پرہیزی کرنے والا چاہے رات بھر شیخ کے یعنی اس کے پاؤں دباتا رہے, اس کی خدمت کرتا رہے, اس کو یعنی ہدیے تحفے تحائف لا کے دیتا رہے, لیکن اللہ اپنے غضب کو معاف نہیں کرتا. اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی ولی نبی اسے نہیں بچا سکتا. اس لیے میرے دوستو جہاں بھی رہیں ہم با خدا رہیں. یہ دیکھو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, شیخ کو ہم نے اللہ کے لیے پکڑا ہے. اگر شیخ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو یہ مت دیکھیں شیخ تو یہاں نہیں ہے, ان کو کیا خبر ہوگی. اللہ تعالی خود بخود جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالی خود بخود اس کی محبت شیخ کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو شیخ کے دل میں خود بخود ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. یہ دوستو یہ اندر کا معاملہ ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جو جتنا زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا خود بخود اس کا رابطہ شیخ سے مضبوط ہوتا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اللہ کے لیے شیخ کو پکڑا ہے. تو دوستو اس چیز کو بڑا اہتمام سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے, اپنے اصلاح کی فکر عطا فرمائے. تین چیزیں ہیں, ایک تو میرے دوستو صحبت شیخ ہے, دوسری ہے مجاہدہ اختیار کرنا ہے. گناہ چھوڑنے میں کتنا ہی مجاہدہ کرنا پڑے, ایک دفعہ ہمت کر کے دوستو مجاہدہ کر لے, پھر یہ مجاہدہ آسان ہو جائے گا. شروع شروع میں محنت مشقت ہوگی, آگے چلیں گے تکلیف اٹھانی پڑے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر یہ برداشت کر لیں ہم. ہاں برداشت کر لیں اس کو. اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل, ان کی رحمت اور ان کی مشیت مانگنی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو موقوف کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ تینوں نعمتیں عطا فرما دے جس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں, جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے خدا پیارے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے, ہمیں اپنا 100% فرما بردار بنا دیجئے اور اس کی فرما برداری کی حیات نصیب فرما دیجئے. اپنی رحمت سے ہماری آ کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ بیت اللہ کے صدقے میں, روز مبارک کے صدقے میں, جتنے بھی آپ کے اولیاء اللہ ہیں یا اللہ, ان سب کے اولیاء اللہ کے صدقے میں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم مجھے اور میری اولاد کو, میرے دوستوں کو, ان کی اولاد کو, کسی کو بھی اے اللہ فاسق فاجر اور اپنا نافرمان نہ ہونے دیجیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائیے, ہمارے رشتے داروں کو بھی نیک بنائیے, ہماری دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے, اور ہمیں اپنی محبت کی وہ مٹھاس عطا کر دیجیے جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. ہمیں جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں دے دیجئے, اپنے دست کرم سے ہم سب کچھ عطا فرما دیجئے. دست بھکشا جانے بھی زمبیل ماں, اے اللہ ہماری جوڑیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھائیے. اپنی محبت, اپنی خشیت, اپنے اولیاء کی تمام نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے, اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں. ہم اپنی نالائقی اور نااہلی کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن آپ کریم ہیں اور کریم کا تعریف ہم نے جو کتابوں میں اور اپنے شیخ سے سنی ہے, کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. بس ہم نالائقوں پر آپ اپنے کرم کی بارش فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.